أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين الميامين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العلي العظيم. آیت نمبر 138 سورہ مبارکہ بقرہ، جہاں پر کل ہماری بات ٹھہری. ارشاد ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی زبان سے گویا کہلوایا جا رہا ہے کہ صبغة اللہ یعنی اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغة، اور خدائی رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کل بھی گزارش کی تھی کہ اگر آپ غور کریں کہ جو تاریخی اعتبار سے تو سلسلہ یہ تھا کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی بننا چاہتا تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایک خاص انداز سے خاص رنگ میں غسل کیا کرتے تھے، ایک اسپیشل بات، اور وہ اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ شخص اب یہودی یا عیسائی بن گیا. تو اب یہ مسلمانوں کے حوالے سے بھی ایک مسکنسیپشن کو دور کرنے کے لیے کہ پھر یہ یہاں پر بھی آئے گا کہ کوئی خاص رنگ ہو کہ جس کے اندر ان کو غسل دیا جائے اور اس کے بعد پھر وہ بظاہر مسلمان ہوں، تو اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ تم یہ کہہ دو کہ صبغة اللہ، کہ ہم تو خدائی رنگ میں رنگنا پسند کرتے ہیں، یعنی ہمارے اوپر خدائی رنگ ہونا چاہیے، اور اس سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. اب خدائی رنگ کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی باقاعدہ کسی فزیکل کلر کی بات نہیں ہو رہی ہے، مقصد یہ ہے کہ جب ہم خدا کے ماننے والے ہیں تو خدا کے ماننے والوں کا انداز ہمارا انداز ہونا چاہیے. جیسے ورلڈ ویو جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اگر ایک انسان خدا کو ماننے والا ہے، خدا کو نہیں ماننے والا، خدا کو ماننے والا ہے تو کس طرح سے ماننے والا ہے، اس کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ دنیا کو کس طریقے سے اس کے بعد دیکھتا ہے، تو زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. یعنی کسی لیکچر میں آپ نے شاید ہم سے کسی اور سے بہرحال سنا ہو ممکن ہے، کہ اگر آپ بنیادی نظریات یا آئیڈیولوجیکلی دیکھیں تو بہت سے وہ افراد اور بہت سی اقوام، بہت سی نیشنز آپ کو ایسی ملیں گی کہ جنہوں نے مادی اعتبار سے بہت ترقی کی ہے. ایسا نہیں کہ ترقی نہیں کی ہے، مادی اعتبار سے بہت ترقی ہے، میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو ورلڈلی افیئرس کے اندر دے پروگرس ویری ویل. یعنی جاپان کی اگر آپ اگزامپل دیکھیں تو انہوں نے کم ترقی نہیں کی ہے، مگر آج بھی وہاں پر سوئسائڈل کلبس بنے ہوئے ہیں. تو یہ سوئسائڈل کلبس کیوں بنے ہوئے ہیں؟ نیٹ کے اوپر آپ جائیں اور سرچ کریں تو یو فائن سو مینی، یعنی باقاعدہ انٹرویوز ہیں جو آدمی خودکشی کرنے جا رہا ہے، وہ عورت خودکشی کرنے جا رہی ہے اور اس سے پہلے انٹرویو دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ میں اب اس زندگی کو ختم کرنا چاہتی ہوں. تو یہ جو زندگی کو ختم کرنا چاہ رہی ہے وہ کیوں کرنا چاہ رہی ہے؟ روٹی نہیں ہے، روٹی تو ہے، کیا کھانے کے لیے نہیں ہے؟ کھانے کے لیے تو ہے. کیا چھت نہیں ہے، گھر نہیں ہے؟ وہ سب کچھ ہے. مگر جب ایک انسان اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ مجھے آخر کار مر کر ختم ہو جانا ہے اور اس دنیا کے بعد کوئی اور دوسری دنیا نہیں ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ اس کے پاس دو میں سے کوئی ایک چوائس ہوتی ہے. یا تو وہ یہ کہے کہ اس دنیا کے اندر جتنا ممکن ہو عیاشی کرو، عیش کرو، اس لیے کہ اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یا تو یہ ہے کہ فوراً خودکشی کر کے اپنی جان چھڑاؤ کہ آخر میں جب سب کچھ ختم ہو کر مرنا ہی ہے اور مرنے کے بعد ختم ہو جانا ہے تو اتنا پین لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یا صبح شام پین ہو، آدمی جوان ہے، جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، اگر صحت مند ہے تو بیماری کی طرف جا رہا ہے. تو ایسی دنیا ہے کہ جس کے اندر اتنا پین رکھا ہوا ہے، اس کو مجھے برداشت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہی میں زندگی کو ختم کروں اور اپنی جان چھڑاؤں اس مسئلے سے. جب ایک انسان خدا کے وجود کو قبول کرتا ہے اور اسلام کے کہنے کے مطابق قبول کرتا ہے، جس میں توکل والی بات آتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، تمہاری جو محنت ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی، تمہاری محنت ضائع نہیں ہوگی، یہاں پر جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا فروٹ تمہیں وہاں پر ملنے والا ہے، ناؤ دس ڈیفینیٹلی میکس اے چینج. جس کے بعد انسان کا جو ورلڈ ویو ہے، اس کی جو کاسمولوجی ہے، اس کے اندر زمین کا آسمان فرق آ جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے کریکٹر کے اندر ریفلیکٹ ہونے لگتی ہیں. اور سب کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت نام جو یہاں پر استعمال کیا وہ ہے صبغة اللہ، کہ یہ خدائی رنگ، خدا کو ماننے کے بعد جو رنگ انسان کے اوپر آنا چاہیے، جو ریفلیکٹ کرنا چاہیے، وہ ہے صبغة اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغة، اور اس سے بہتر کون سا دوسرا رنگ ہو سکتا ہے؟ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم تو اس کے بندے ہیں، عبادت کرتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم تو اس کے بندے ہیں. قل، اے حبیب ان سے کہیے اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، اے حبیب ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو جبکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، وہ ہمارا پالنے والا بھی ہے تمہارا پالنے والا بھی ہے۔ یہ آپ دیکھیے گا، میں نے پہلے بھی یہ بات گزارش کی تھی کہ اسلام یا قرآن جب بات کرتا ہے تو وہ جیلسی والے اسٹائل میں بات نہیں کرتا، وہ جس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ خامخواہ بحث برائے بحث ایک ڈبیٹ ہے جسٹ فار دا سیک آف ڈبیٹ، وہ نہیں۔ اس لیے کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کا جو مزاج تھا وہ کیا تھا، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ نحنو ابنا اللہ، کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، یہ کیا بات ہوگی، یعنی ہم کچھ بھی نہ کریں تو بھی ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ ایک تو وہ والا معیار ہے جو اسلام نے دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقویٰ والا ہے۔ اب وہ کوئی بھی ہے، اگر آپ کو یہودی ہے وہ مسلمان بن جائے اور بہترین متقی پرہیزگار بن جائے، بسم اللہ سو بسم اللہ، یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مثلاً اس کے لیے راستہ روکا ہوا ہے۔ تو اب وہاں سے جو بات خدا کے بارے میں بھی آ رہی تھی وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گروپ بازی ہو رہی ہے، کہ وہاں سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے اور آج بھی آتے ہیں اسی قسم کے آتے ہیں، کہ مثلاً یہ کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے مخصوص ہیں، ہم اللہ کے چوزن ونز ہیں، یعنی کیس کی جس کے اندر ہم خود کچھ بھی نہ کریں تو بھی ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں اللہ نے منتخب کر لیا۔ یہ جو ایک فلاسفی اگر کہیں ڈیولپ ہو جائے تو جو الٹیمیٹلی ایروگنس کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے، تو یہاں پر اسلام کی طرف سے یا قرآن کی طرف سے جو اسٹینڈ دیا جا رہا ہے، جو پالیسی دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ احبیب ان سے کہیے کہ نہ کہیں کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے کہ وہ تمہارا ہے اور ہمارا نہیں ہے، بلکہ وہ ہوا ربنا و ربکم، وہ ہمارا بھی پالنے والا ہے تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو الٹیمیٹلی لے جاتی ہے وہ جو یونیورسل برادرہڈ کی طرف، کہ عالمی ایک بھائی چارے کی اگر آپ بات کریں تو وہ کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام عالمین کا پالنے والا ہے، وہ عالمین کے اندر یہ دنیا بھی آ گئی، دنیا میں بسنے والے سارے انسان بھی آ گئے، انسانوں کے علاوہ سارے جانور بھی آ گئے، پرندے بھی آ گئے، پودے بھی آ گئے، ایچ اینڈ ایوری ون، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو دائرہ ربوبیت پروردگار سے باہر ہو، اس سرکل سے کوئی باہر نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے علاوہ اگر کوئی کائنات ہے۔ اس لیے عالمین کا جو لفظ استعمال کیا ہے پروردگار نے بڑی وسعت رکھتا ہے، کہ جو کچھ بھی ہے کہیں پر بھی وہ ربوبیت پروردگار اس سے باہر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی یعنی لمیٹڈ ذہنیت ہے کہ جہاں پر ایک انسان یہ کہہ دے کہ وہ میرا تو پالنے والا ہے، میں تو اس کا چاہیتا ہوں چاہے میں کچھ بھی نہ کروں، لیکن بہرحال میں اس کا چاہیتا ہوں اور دوسروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، وہ سب کا پالنے والا ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، اے حبیب ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو؟ وہو ربنا، وہ ہمارا بھی پالنے والا ہے، وربکم، وہ تمہارا بھی پالنے والا ہے، ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں تب بھی اللہ کے چاہیتے ہیں اور تم بھی کچھ نہ کرو تو اللہ کے، ایسا کچھ بھی ہے، ولنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، تم اپنے اعمال کے بارے میں آنسریبل ہو، جواب دے ہو، ہم اپنے اعمال کے بارے میں جواب دیں۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سارا کا سارا جو وزن ڈالا جاتا ہے وہ سیکنڈ پارٹی کی طرف ڈالا جاتا ہے۔ اسلام نے ایسا نہیں کہ کلیئر بولا ہے کہ ان سے کہو کہ لنا اعمالنا، ہمارے اعمال کا جو بھی اچھا برا جو بھی ہے وہ ہم نے فیس کرنا ہے، ولکم اعمالکم، اور جو تمہارا اچھا برا ہے اپنے اعمال کے حساب سے وہ تمہیں فیس کرنا ہے۔ ونحن لہ مخلصون، ہم اتنا اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے لیے خالص ہو چکے ہیں، کہ جو وہ چاہتا ہے ہم اس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی سنسیئرٹی کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہتا تو ڈیفینیٹلی وہ اس سے آؤٹ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اسپرٹ یہ والی ہونی چاہیے۔ ام تقولون، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو، یعنی اے یہود، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط، وہ یعقوب کی اولاد، کانو ہودن و نصارہ، کہ وہ لوگ یہودی یا عیسائی تھے، یعنی یہ بھی ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا۔ اب یہاں پر بورڈ نہیں ہے ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو آج واپس سے ڈرا کروں جیسے کہ ریکویسٹ بھی آئی تھی، لیکن بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے ویسا ہی رشتہ جناب اسحاق کے ساتھ بھی، کہ جناب اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کے اندر جناب یعقوب علیہ السلام اور پھر جناب یوسف علیہ السلام، اور جناب یوسف علیہ السلام کی اولاد میں پھر آگے جا کر کچھ نسلوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اسی بنی اسرائیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل کہلا رہے ہیں وہ جناب یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے، جیسا کہ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تو اب آپ اس سیکوینس کے حساب سے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہیں، ان کے بعد اسحاق علیہ السلام ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی لائنیج کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ آگے سلسلہ بنتا ہے جہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. انہوں نے ایک شوشہ یہ چھوڑ دیا تھا کہ خود ابراہیم بھی یہودی تھے اور عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا خود ابراہیم بھی عیسائی تھے. یہ والی بات جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یعنی دنیا کے اندر جس سیکوینس سے یہ لوگ آئے ہیں اس سیکوینس کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ہیں. تو یا تو یہ کوئی ریفرنس دیا جائے کہ عالم بالا کی کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے پھر کوئی دلیل چاہیے, لیکن اس دنیا کی اگر بات ہو رہی ہے تو اس دنیا کے اندر تو ڈیفینیٹلی جناب ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے اور ان کا مرتبہ اور مقام جو ہے اس کے اعتبار سے تورات اور انجیل یا بائبل بھی اس کو نگیٹ تو نہیں کر رہے, اور وہاں پر بھی ایسی کوئی چیز موجود نہیں کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے. کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ اس سلسلے میں پہلے موجود ہیں. تو یہاں پر انہوں نے جو یہ شوشہ چھوڑا تھا اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر ایک کامنٹ ہے کہ ہم تپون ہوں نا, کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانو ہودن و نصارا, کہ یہ سارے انبیاء جن کے نام لیے گئے یہ سب کے سب یہودی یا عیسائی تھے. ظاہر ہے کہ یہودیوں نے یہودی کہنا شروع کر دیا تھا, عیسائیوں نے عیسائی کہنا شروع کر دیا تھا. قل انتم اعلم ام اللہ, اے حبیب ان سے کہیے کون زیادہ جانتا ہے, تم یا اللہ زیادہ جانتا ہے, کس کے پاس علم زیادہ ہے؟ کیا تم اللہ کے پاس اپنا علم اس طریقے سے لے کر آؤ گے کہ جو نہیں جانتے اس کو بھی خدا پر مسلط کرو؟ یعنی اور کچھ نہیں تو تم اپنی کتابوں میں سے جو تحریف شدہ ہے, امینڈڈ ہے, آلٹرڈ ہے, ٹیمپرڈ ہے, مگر اسی کے اندر سے کوئی چیز پیش کرو کہ یہ ہماری دلیل ہے. اور کیا دلیل تمہارے پاس؟ ومن ازلم ممن کتم شہادت عندہ من اللہ, اور کون اس سے بڑا ظالم ہوگا کہ جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ کے بارے میں, یعنی جو کتاب کے اندر موجود ہے اس کو چھپا رہے ہو, اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہو, بہت کچھ کیا. اب یہ والا کیس جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کو بھی یہودی اور عیسائی بنا دیا جب کوئی ایسی چیز موجود نہیں, پیغمبر اکرم کے بارے میں جو نشانیاں موجود ہیں اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہو. وم اللہ بغافل عما تعملون, اور یقیناً اللہ غافل نہیں ہے, جو تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھ رہا ہے کہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو. جو پہلے بات آ چکی کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, کہ یہاں پر تم زور بیان سے ٹھیک ہے تھوڑا بہت ساؤنڈ اینڈ فیوری کریٹ کر کے کسی کو امپریس کر دو ایک الگ بات ہے, لیکن جہاں تک اللہ کی بات ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے, سوچ لو کہ تم اس وقت کیا کر رہے ہو. وم اللہ بغافل عما تعملون, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تلک امت قد خلت, یہ ایک امت ہے جو گزر چکی, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. امت یعنی جماعت, ایک گروپ آف پیپل, یہ امت ہے, یہ گروپ آف پیپل ہے جو گزر چکے. لہا ما کسبت, ان کے لیے وہ ہے کہ جو انہوں نے کیا. ولکم ما کسبتم, اور تمہارے لیے وہ ہے کہ جو تم کر رہے ہو. ولا تسألون عما کانوا یعملون, تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا, تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ آیت اس سے پہلے گزر چکی ہے, کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے تو یہ آیت آئی تھی بالکل اسی طریقے سے, واپس اس کو ریپیٹ کیا گیا, واپس سیکنڈ ٹائم اس کو ریپیٹ کیا گیا. اسی سے آپ اس آیت کی امپورٹنس کا اندازہ کر چکے ہیں کہ فائدہ کیا ہے. فائدہ یہ ہے کہ اپنی امپروومنٹ کے لیے تم کتنی کوشش کر رہے ہو, اپنے بہتری کے لیے, بیٹرمنٹ کے لیے تم کتنی کوشش کر رہے ہو, اپنے آپ کو اوپر لے جاؤ. اس لیے کہ جو گزر گئے وہ گزر گئے, تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا, ان کے بارے میں کیا سوال کیا جائے گا. یہاں پر پہلا پارا مکمل ہوتا ہے, آیت نمبر 141 کے اوپر یہ پہلا پارا مکمل ہوتا ہے. میں نے جب گفتگو کا آغاز کیا تھا آج سے کچھ مہینے پہلے, تب بھی میں نے گزارش کی تھی کہ یاد رکھیے گا جو پاروں کی ڈویژن ہے اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں ہے. 30 پارے جو کیے گئے وہ بظاہر شاید اس لیے کیے گئے کہ 30 حصوں میں سے تقسیم کر کے 30 دنوں میں اگر تلاوت کرنی ہو تو کی جا سکے آرام سے. یعنی ایک دن میں ایک پارا مکمل کر لیا, دوسرے دن میں دوسرا پارا مکمل کر لیا, ورنہ یہ 30 پاروں کی کوئی لاجک نہیں ہے. یہاں پر بھی جو بات مکمل ہوئی تو مکمل نہیں ہوئی, سوروں کی جو ڈویژن ہے وہ لاجیکل ہے, اس کے پیچھے باقاعدہ ہمیں ملتا ہے. مثلا قرآن کے اندر خود سوروں کو لفظ بھی آیا ہے, یا معصومین کی جو روایات ہیں اس کے اندر تذکرہ آیا ہے, پیغمبر اکرم کی احادیث کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے. لیکن جو یہ پاروں کی تقسیم ہے, یہ پاروں کی تقسیم سیمز ٹو بی کہ ایک کنوینئنس کریٹ کی جائے تاکہ اس کو کرٹ کرنے میں ڈسیکیشن کے اندر تھوڑا سا آسانی ہو جائے. اب یہ بات کنٹینیو ہے, وہ آگے چل رہی ہے اسی طریقے سے. آیت نمبر 142, سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها, ان قریب کہیں گے احمق اور اسٹوپڈ افراد. یہ قرآن کا بہت سخت انداز ہے جو پروردگار عالم نے اختیار کیا ہے یہاں پر. سیقول السفہاء, سفہاء سچی کی جمع ہے, اور سفی کا مطلب ہوتا ہے احمق اسٹوپڈ, یعنی وہ کہ جو عقل سے کام ہی نہیں لے رہا. سیقول الصفہاء من الناس, لوگوں میں سے اسٹوپڈ افراد یہ بات کہیں گے کہ ما واللہم عن قبلتہم اللتی کانوا علیہا, کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس پرانے قبلے کو چھوڑ دیا ہے کہ جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے, جس کی طرف ان کا رخ تھا. اب یہاں سے براہ راست اگر آپ دیکھیں تو وہ تبدیلی قبلہ, جو قبلہ تبدیل ہوا اس کے بارے میں جو اس کے ریپرکشنز تھے اس کے حوالے سے گفتگو شروع ہو گئی. جیسا یقول الصفہاء, ان قریب یہ احمق اسٹوپڈ افراد کہیں گے لوگوں میں سے بعض کہ ما واللہم, کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا جس کی طرف یہ پہلے تھے. قل, اے حبیب ان سے کہیے, للہ المشرق والمغرب, کہ مشرق ہو یا مغرب یہ ساری ڈائریکشنز ہیں, یہ ساری کی ساری سمت ہیں, یہ سب پروردگار کے لیے, مشرق ہو مغرب ہو یہ مثال کے طور پر ہے, ورنہ شمال ہو جنوب ہو میکس نو ڈفرنس, سمت تو سمت ہے, ڈائریکشن تو ڈائریکشن ہے اور سب اللہ کے لیے. لیکن جو چیز جو اس کے پیچھے میسج ہے وہ کیا ہے کہ کسی خاص سمت کی طرف انسان یہ نہ سمجھ لے کہ اس سمت کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, نہ سمت پرستی نہیں ہے, یعنی کسی ڈائریکشن کو ورشپ نہیں کرنا ہے کہ اس ڈائریکشن کے اندر ورشپنگ کی کوئی خاص ریزن یہ ہے کہ اس ڈائریکشن میں کوئی بات ہے خدا اس کے اندر, نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک یونیفارمیٹی کریٹ کرنے کے لیے کہ پہلے بیت المقدس کو رکھا گیا اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کو رکھا گیا. خانہ کعبہ نو ڈاؤٹ اپنی اسٹیٹس کے اندر سپیریئر تھا, یہ بات دو چار پانچ لیکچر پہلے کہیں آئی تھی, میں نے گزارش بھی کی تھی کہ یاد رکھیے گا کہ ایک ماحول کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور پروردگار عالم کئی مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس انوائرمنٹل جو انفلوئنس ہے اس کے بھی بیونڈ ان کو لے جانا چاہتا ہے, یعنی مسلمانوں کو کہ دیکھو جو پرنسپلز ہیں ان کو اپنی پوری قوت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو. جب مسلمان مکہ کے اندر تھے تو مکہ والوں کے لیے خانہ کعبہ بہت سیکریٹ تھا, نو ڈاؤٹ اس کی سینکٹیٹی, اس کی ہولینس, یہ ساری چیزیں ان کے لیے وہ بالکل ریکگنائز کرتے تھے اور ان کے لیے مسلم تھی. اس موقع پر مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمہارا رخ ہوگا بیت المقدس کی طرف, بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کرو. اگر وہاں پر خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا جائے اور خانہ کعبہ کو قبلہ ڈکلیئر کیا جائے تو نو ڈاؤٹ ممکن ہے کہ مشرقین کے لیے ایک تھوڑا سا ایکسیپٹیبلٹی ڈیولپ ہو سکے. خدا نے کہا نہیں کرنا, یہ جب اپنا رخ کرو بیت المقدس کی طرف. اور جب مدینہ پہنچے, مدینہ منورہ کے اندر یہودی موجود ہیں اور یہودی وہ ہیں کہ جن کے لیے بیت المقدس محترم ہے, بیت المقدس کے لیے وہ ایک احترام, ایک ہولینس اس کی وہ قائل تھے. اب کہا کہ نہیں اپنا رخ کرو خانہ کعبہ کی طرف, کہ ماحول کے بندے نہیں بننا ہے, ماحول کا بندہ نہیں بننا ہے, ماحول کا انفلوئنس وہ سب ہوتا ہے تو اس سے فائٹ کرو, ریزسٹنس تمہاری طرف سے ہونی چاہیے, پرنسپلس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرو. تو یہ کرو کہ مثلا یہ کہ اب اے پروردگار رہنے دے بیت المقدس کو, کہا کہ نہیں ہمارا جو اصول ہے وہ کیا, میں خدا ہوں, میں خدا ہوں تو جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مانو, کہ اب اپنا رخ کر لو خانہ کعبہ کی طرف, ماحول کے بندے مت بنو, خدا کے بندے بنو, اللہ کے بندے بنو, یہ ڈائریکشن وہ ڈائریکشن وہ میری مرضی ہے کہ میں یونیفارمیٹی کے لیے کون سی ڈائریکشن تمہارے لیے سجیسٹ کرتا ہوں, باقی مشرق ہو مغرب ہو وہ آل سیکنڈری, یعنی اس کے اندر کوئی پرائمری امپورٹینس ایز سچ نہیں. سیقول الصفہاء من الناس ما واللہم, اور دوسری بات وہی جو ان کے حوالے سے تھی کہ انہوں نے کہ یہ کیا حکم اگر پہلے والا صحیح تھا تو پھر یہ دوسرا والا کیوں آیا, اگر پہلے والا غلط تھا تو وہ غلط تھا تو جو غلط حکم دے وہ خدا کیسے ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک. اس پر ہم بات کر چکے ہیں جب وہ والی آیت آئی تھی, ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا, جو اسی سورہ بقرہ کے اندر گزر چکی, وہاں پر شریعت کے بدلنے اور حکم کے تبدیل ہونے, ناسخ اور منسوخ کی بحث ہم کر چکے ہیں, تو وہ ریکارڈڈ بھی ہے اگر کوئی ریفر کرنا چاہے. اس میں مجھے اندازہ ہے کچھ نئے کیسز بھی ہوں گے یہاں پر ماہ رمضان کے حساب سے, اگر ریفر کرنا چاہے تو وہاں پر ریفر کریں. اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ شریعت کے بدلنے کی کیا ریزن ہوتی ہے اور حکم کے ایک ہی شریعت کے اندر ناسخ اور منسوخ ہونے کی کیا ریزن ہے, ایک تو خدا کی مرضی اور دوسری جو اور اس کی حکمتیں اور وزڈم ہیں وہ ساری چیزیں کچھ یہاں پر ابھی بیان بھی ہو رہی ہیں. قل للہ المشرق والمغرب, اے حبیب ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق ہے, اللہ ہی کے لیے مغرب ہے, یہاں میں یشاء الی صراط مستقیم, جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دے, اس کا چاہنا بغیر وجہ کے نہیں ہے, ایفرٹ تم کو کرنی پڑے گی. ان جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, تو سورہ عنکبوت کی آیت ہے, تم اگر محنت کرو گے ہم یقیناً 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 اپنے راستے کی ہدایت تمہیں کر دیں گے. تمہیں کوشش کرنی ہے, پہلے خدا کو سمجھنے کی کوشش کرو, ایک قدم آگے بڑھاؤ ہم آگے بڑھ کر تمہارا ہاتھ تھامیں گے. یاد میں یشاء الی صراط مستقیم, کہ جسے چاہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت دے. وکذالک جعلناکم امتا وسطا, اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم ایک آیت جس کے اندر بہت لمبی آیت ہے, یہ واقعہ آیت نمبر 143 کی ہم بات کر رہے ہیں. وکذالک, اور اسی طریقے سے جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں درمیانی امت قرار دیا، سینٹرل امت قرار دیا. وسطا، وسطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر نہ اس طرف کوئی ایکسٹریم ہے نہ اس طرف کوئی ایکسٹریم ہے، ایک بالکل اعتدال. اس اعتدال کے اندر ایکسٹریم ہو سکتا ہے، ورنہ نہ افراد ہے نہ تفریح ہے، نہ 180 ڈگری کے اوپر ہے نہ 0 ڈگری کے اوپر ہے، بالکل 90 ڈگری کے اوپر وہ معاملہ چل رہا ہے، اعتدال اس کے اندر پایا جاتا ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے، اس پہلے شاید کو ہم دیکھیں، اس کے بعد اس کے اوپر مزید تبصرہ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بنایا امت وسط، وسط یعنی مرکزی، سینٹرل، معتدل. لِتَكُونُوا، کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم شہدا بن جاؤ. شہدا کا مطلب کیا ہے؟ گواہ بن جاؤ. عربی کے اندر شہید مطلب اس کا ہے گواہ بن جانا، شہدا عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم شہدا بن جاؤ، گواہ بن جاؤ، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر شہید بن جائے یعنی گواہ بن جائے. توجہ ہے، یہ یہاں پر جو پہلا ٹکڑا ہے، اس پہلے ٹکڑے کے اندر مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں امت وسط بنایا گیا تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ شہداء علی الناس، لوگوں کے لیے گواہ بن جاؤ. اچھا گواہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک رول ماڈل، ایک نمونہ عمل، کہ جس کو دیکھنے کے بعد یعنی وہ اتنا پرفیکٹ ہو کہ اس پرفیکشن کے اندر ایک ایسا رول ماڈل تلاش کیا جا سکے کہ اس کو فالو کرنا گویا اپنے ہدف تک پہنچنے کے برابر ہے. یعنی اگر اس کو فالو کیا اور اس سے ڈیویٹ نہیں ہوئے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ وی ول ڈیفینیٹلی ریچ آر ٹارگیٹ، جو ہمارا ہدف ہے، جو ہمارا ٹارگیٹ ہے، ہم اس تک پہنچ جائیں گے. تو کیا یہ سارے مسلمان بن سکتے ہیں؟ جن مسلمانوں کے اندر منافق بھی موجود ہوں، جن مسلمانوں کے اندر فاسق بھی موجود ہوں، فاجر بھی موجود ہوں، وہ سب کے سب کیا اس آیت کا مزداق بن سکتے ہیں؟ یعنی انٹرسٹنگ کوشچن ہے. اس کے اندر ہماری روایتوں کے اندر بہت کلیئر ہے کہ اس سے مراد ہے معصومین، کہ جو معصومین ہیں وہ اس سے مراد ہیں. اس لیے کہ وہ جو اتنا پرفیکٹ ہو کہ جس کے اندر سلائٹسٹ ڈیویشن کی بھی پاسبلٹی نہ ہو، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے قرآن کا لفظ آتا ہے کہ انفسنا وانفسکم، کہ جو بالکل نفس بن جائے اور اس منزل کے اوپر آ جائے، منیت کی منزل پر آ جائے. تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو بالکل آئیڈیل ہے، جو انوسینٹ ہیں، انفالیبل ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. یہ معصومین کا تذکرہ ہے، باقاعدہ روایتوں کے اندر تذکرہ آیا، باقاعدہ آیا کہ یہ ائمہ مراد ہے اس سے، کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو رول ماڈل ہیں اور پوری امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ خود مسلمان ہوں اور چاہے مسلمانوں سے باہر دوسری اقوام ہوں، ان کے لیے بھی. تاکہ رول ماڈل کے طور پر جب پیش کرو گے، گواہ کے طور پر پیش کرو گے کہ کیسا ہونا چاہیے، کا ایسا ہونا چاہیے. اور ان کے اوپر کون ماڈل بن سکتا ہے؟ ان کے لیے بن سکتا ہے صرف اور صرف رسول کی ذات. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ان کے اوپر بھی شہید قرار دیا گیا. ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کی جو امپورٹنس ہے وہ تو معصومین سے بھی بڑھ کر ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. اچھا یہ اور ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی، اس کو بھی اگر آپ تھوڑا سا ساتھ میں ملا کر دیکھیں. کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کیا وقت ہوگا، یعنی پروردگار عالم فرماتا ہے کیا وقت ہوگا، کیف، کیسا ہوگا، اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو اس کے اوپر گواہ قرار دیں گے. یعنی پیغمبر اکرم کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ہر امت کا مطلب کیا ہو گیا؟ جیسے جناب ابراہیم کی امت میں ابراہیم علیہ السلام، ان کے اوپر گواہ ہو گیا. اسی طرح سے جناب لوط علیہ السلام گواہ ہو گئے، آدم علیہ السلام ہو گئے، یعقوب علیہ السلام ہو گئے، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ جو ان کے پیرامیٹرز کے اندر، جو ان کا گروپ آف پیپل، ان کے جو ریسٹرکشن کے اندر آتا ہے، وہ سارے کے سارے امت میں. تو ان سب امتوں میں کس کو ہم نے گواہ رکھا؟ ان سارے انبیاء کو گواہ رکھا. تو ان سب کو ان کے اوپر گواہ لائیں گے، یعنی اس کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ ان کا عمل کتنا اس سے کلوز ہے. جتنا کلوز ہوگا اسی حساب سے اس کا ویٹیج بھی ہے، اسی حساب سے اس کا وزن بھی ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے حبیب آپ کو ہم ان کے اوپر بھی گواہ بنائیں گے. یعنی ان کی جو محنت ہے اس کو جو کیلکولیٹ کیا جائے گا وہ اسی طریقے سے کہ پیغمبر اکرم نے جو ایفرٹس کیے ہیں اس سے یہ کتنا کلوز ہے. یعنی آدم کی محنت ہو، یعقوب علیہ السلام، جمیعاً انبیاء جتنے بھی ہیں، ان سب کو اس سے کمپیئر کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کس کی کتنی ایفرٹس ہیں اور کس کا کتنا اعمال کے اندر وزن زیادہ ہے. تو پیغمبر اکرم جو ہے وہ فوکس ہے، وہ بالکل ایک یعنی محور جس کو قرار دیا جا رہا ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو ایک مرکز کے اعتبار سے پیغمبر ہیں، پچھلی امتوں کے اندر انبیاء ہیں، انبیاء اپنی اپنی امتوں پر گواہ ہیں، یعنی ان کے لیے رول ماڈل ہیں، نمونہ عمل ہیں. اور وہاں سے ان سب کو پک کیا جا رہا ہے, پیغمبر اکرم کو ان کے لیے بھی اور اس امت کے اندر معصومی. یہ ائمہ جو ہیں یہ اس امت میں جو پیغمبر اکرم کے وارث ہونے کے اعتبار سے, نبوت کا تو خاتمہ ہو گیا مگر امامت کے عنوان سے, کہ وہاں پر یہ پیشہدا یا گواہیں اور ان سب کو مقرر کیا گیا گواہ کے طور پر. اور ان کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ امت کے کیا اعمال. اسی لیے وہ جو آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہاں پر بھی کہ یہ ائمہ معصومین اس امت کے اندر, اور ان کے اوپر پھر واپس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, واپس اس آیت کو ذرا دیکھیں, كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے آپ کو امت وسط بنایا یعنی درمیانی امت بنایا, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ آپ بنے شہدا گواہ بنے, عَلَى النَّاسِ لوگوں کے اوپر, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول آپ کے اوپر یعنی اس امت کے اوپر یا ائمہ کے اوپر شہید بنے, گواہ بنے. اب اس کے بعد واپس قبلے والی بات آ رہی, وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, اور ہم نے نہیں قرار دیا تھا اس قبلے پر کہ جس کے اوپر آپ پہلے تھے, الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ, یہ جو پہلے بھی کیا تھا بیت المقدس کی طرف, یہ کس کے حکم پر کر رہا تھا, یعنی یہ پیغمبر اکرم نے جو اپنا رخ پہلے بیت المقدس کی طرف کیا تھا وہ کس کے کہنے پر کیا تھا, وہ بھی خدا کے کہنے پر کیا تھا. وہی جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری قرآن کے اندر نہیں ہے, قرآن مجید میں وہی کا وہ حصہ ہے جس کو معجزے کے طور پر پیش کیا گیا, لیکن کیا وہی اس کے علاوہ کوئی نازل نہیں ہوئی؟ ایسا نہیں ہے, اس کے علاوہ کئی وہی نازل ہوتی رہی, اور مسلمانوں کے اس بات پر اتفاق ہے. یہ مت سمجھے گا کہ شیعہ سنی ڈفرینس ہے, نو اس مت تکیس, شیعہ سنی سب اس بات کے قائل ہیں کہ وہی صرف قرآن پہ منحصر نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو صرف قرآن کے اندر آیا دیٹ از در اونلی ریولیوشن, نہیں, اس کے علاوہ بھی ریولیوشن آئی, بہت وہی نازل ہوئی پیغمبر اکرم کے اوپر. پیغمبر اکرم کی صفت یہ ہے کہ وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے تو بولتے بھی نہیں ہیں, جب وہی نازل ہوتی ہے اس کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں. تو یہ جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے وہ سلیکٹو پورشن ہے کہ جو حکم خدا سے قرآن کا حصہ بننا تھا, وہی کا وہ حصہ جو حکم خدا سے قرآن کا حصہ بننا تھا اسے قرآن کے اندر رکھا گیا. اس کے علاوہ جو پیغمبر اکرم نے ایلوبریٹ کیا ہے نماز کا طریقہ تو قرآن کے اندر تو نہیں آیا ہے, تو وہ سارا کا سارا کہ وہی نہیں, وہ بھی وہی ہے. یا روزے کے بارے میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں آیت نمبر 183 آنورڈ اسی سورہ بقرہ کی, تو آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ بہت مختصر بات آئی ہے, چار پانچ چھ آیتوں کے اندر, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو باقی ساری ڈیٹیلز جو روزے سے متعلق ہیں تو کیا وہ وہی کے بغیر آ گئی؟ نہیں, وہی ہے, لیکن وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ وحی کا ایک بہت بڑا حصہ قرآن میں ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو قرآن میں نہیں ہے, اسی لیے ہم قرآن کے ساتھ سنت کو رکھتے ہیں. جو قرآن مجید کے اندر خود خدا فرماتا ہے, جو ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو کیا کی, کہ آیتوں کی تلاوت بھی کرے, کتاب کی تعلیم بھی دے اور حکمت کی تعلیم بھی دے اور نفسوں کو پاک بھی کرے. تو وہ سب کچھ جو ہونا ہے وہ وحی کے بغیر نہیں ہونا ہے, وہ بھی وحی کے ذریعے سے ہی ہونا ہے. اور جو خدا فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رسول بہترین نمونہ عمل ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یا سورہ حشر کی وہ جو آیت ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذو, رسول جو تمہیں دیں لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے روکیں رک جاؤ. تو یہ کس عنوان سے ہے؟ یہ اسی وجہ سے کہ سب کچھ وحی کے ماتحت ہو رہا ہے. تو وہ جو بیت المقدس کو جو قبلہ بنایا تھا, یہاں پہ خدا فرماتا ہے وما جعلنا, اسے بھی ہم نے بنایا تھا, القبلۃ التی کنت علیہا, جس کی طرف آپ پہلے تھے, اب یہ تبدیل کر دیا. تو یہ کیوں تبدیل کر دیا؟ یہ بات یاد رکھیے گا, یعنی یہ میں کیوں اتنا زور دے کر کہہ رہا ہوں, آپ سب تو اس بات کو بلیو کرتے ہیں مگر یہ ایک ڈبیٹ ہے اس حوالے سے. یعنی بعض احباب نے, بعض علماء نے, اگر آپ ٹیلی ویژن وغیرہ پہ کبھی سنیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ پیغمبر نے اپنی مرضی سے کر لیا تھا, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی وہ جس کی پوری رسپانسبلٹی خدا لے رہا ہے یہاں پر, اور خدا فرما رہا ہے کہ یہ احمق کہیں گے کہ کس نے بدلوا دیا, کیوں بدلوا دیا. بات تو شادی سی تھی, اگر پیغمبر اکرم نے نعوذ باللہ من ذالک خود سے کر لیا تھا تو بات اتنی سی تھی کہ بھائی وہ پہلے میں نے اپنی مرضی سے کر لیا تھا, اب یہ حکم خدا آ گیا لہٰذا اس کے مطابق کر لیا. اٹ واز ناٹ دا کیس, ایسا نہیں تھا. پہلے بھی جو حکم تھا وہ خدا کی طرف سے ہی تھا, اور بعد میں جو اس کو تبدیل کیا ہے وہ بھی خدا نے تبدیل کیا ہے, اور پروردگار اس کو پوری طرح سے اون کر رہا ہے. مگر بہرحال یہاں پر ہے کہ پیغمبر نے اپنی ذاتی رائے کے مطابق نعوذ باللہ پہلے یہ فیصلہ کیا کہ بیت المقدس ہونا چاہیے, پھر بعد میں خانہ کعبہ کی طرف. حالانکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی آیتیں بڑی صراحت کے ساتھ ایکسپلیسٹلی اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ پیغمبر اکرم کی خواہش تھی کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہو جائے, مگر پھر بھی پیغمبر اپنی طرف سے کوئی اسٹیپ نہیں لے رہے, کسی قسم کا اسٹیپ پیغمبر اکرم نے نہیں لیا. اس کی طرف ابھی ہم آتے ہیں. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اور ہم نے جو یہ تبدیلی کی کہ پہلے جس قبلے کی طرف تھے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کو چینج کیا, کیوں؟ الا, ہم نے یہ کیوں کیا؟ لنعلم, تاکہ ایکسپوز ہو جائیں, من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ, کہ کون رسول کو فالو کرتا ہے اور کون اپنے پیروں پر پیچھے کی طرف پلٹ جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو واقعہ ہے ابتدا میں, تو اس واقعے پر پیغمبر اکرم نے عمل کیا یا فوراً ساتھ میں عمل کرنے والی ذات مولا کی تھی؟ مولا نے فوراً عمل کیا. اسی لیے جو مسجد ہے, مسجد جس کا نام پہلے تو وہ بنی سالم کا قبیلہ تھا, جو آپ لوگوں نے تو مدینہ منورہ کی وہ کھلی سبھی نے زیارت کی ہوگی انشاءاللہ, تو آج تو بہت بڑی مسجد وہاں پر وائٹ کلر کی بنی ہوئی ہے, لیکن ایکچولی تو بہت چھوٹی مسجد تھی, مسجد بنی سالم, بنی سالم قبیلہ تھا کہ جہاں پر پیغمبر اکرم وہاں پر گئے ہوئے تھے اور نماز جب پڑھ رہے تھے, دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر یہ حکم تحویل قبلہ یا تبدیل قبلہ آیا. اور بالکل یعنی جو ڈائریکشن ہے بالکل اپوزٹ ہے, یعنی اگر آپ سمجھیں کہ بیت المقدس اس طرف ہے تو خانہ کعبہ اس طرف ہے, مدینہ منورہ کو اگر آپ فوکس کریں تو اگر بیت المقدس اس طرف ہے تو خانہ کعبہ مکہ مکرمہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں. تو پیغمبر اکرم نے دو رکعت نماز اس طرف پڑھی تھی اور بالکل بھی دو رکعت نماز اس طرف انجام دی. ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم دیر واز نن ادر, مولا کائنات کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا. اسی لیے اس مسجد کا نام بعد میں پڑا مسجد زو قبلتیں, دو قبلوں والی مسجد, اور مولا کا لقب پڑا مصلی الی قبلتین, کہ دو قبلوں کی طرف ایک ہی نماز میں رخ کرنے والا اور نماز پڑھنے والا. یہ صرف مولا کا ایک امتیاز تھا. تو مولا کائنات کو یہ تو امتیاز رہا, لیکن پھر بعد میں جو اس وقت ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم تو بہت سارے تو کنفیوز ہو گئے کہ ہوا کیا, سمجھ میں نہیں آیا, لیکن جب پیغمبر اکرم نے ایکسپلین کیا تو کچھ تھے کہ جنہوں نے فالو کر لیا, کیا ٹھیک ہے پیغمبر حکم خدا ہے تو صحیح ہے ہم قبول کرتے ہیں, اور کچھ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے, اگر وہ صحیح تھا تو یہ کیوں, اور وہ یہ اگر ہونا تھا تو پہلے کر دینا تھا تو وہ کیوں نہیں تھا, اور یہ ساری جو ڈبیٹ شروع ہو گئی. پروردگار فرماتا ہے ہم چاہتے ہی یہ تھے کہ ایکسپوز ہو جائیں, مَن یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ, کہ کون رسول کو فالو کرتا ہے اور کون اپنے پیروں پر پیچھے کی طرف پلٹ جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, اگرچہ یہ چیز بہت بڑی ہے یعنی بہت مشکل تھا اس کو ہضم کرنا, مگر ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ سے ہدایت کو قبول, یعنی اللہ نے جن کی ہدایت کی انہوں نے ہدایت کو قبول کیا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہ کس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کے لیے کہ اگر کسی کے ذہن میں اور تھا بعض کے ذہن کے اندر کہ اب تک جو نمازیں ہم نے پڑھی وہ ضائع تو نہیں ہو گئی, جو بیت المقدس کی طرف ہم رک کر کے پڑھ رہے تھے تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ختم, پیرش ہو گیا معاملہ, ضائع ہو گیا ختم, نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو تمہاری محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, اللہ یقیناً اپنے بندوں پر انسانوں کے اوپر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے, رحم کرنے والا ہے. وہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کوئی عمل پیش کریں گے, ہمیں تو کام کوشش کرنا ہے, اس کے بعد آخر میں کہ مالک ٹھیک ہے یہ ناقص عبادت ہیں پیش کر, باقی قبول کرنے والا تو ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے آپ دیکھیں گے یہ امید جو ہے وہ بار بار دلائی ہے. مثلا اگر اس آیت کے اندر جو سورہ احزاب کی, اور مجھے پرسنلی بہت پسند ہے, کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو, بات کرو سیدھی صاف, بات کرو اسٹریٹ, سیدھی اور صاف بات, بدتمیزی نہیں, سیدھی اور صاف بات کرو. گھما پھرا کہ ادھر ادھر کا, ادھر کا ادھر لگانا, ادھر کا یہ کیا ہے, بولو سیدھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, تمیز سے بات کرو, شائستگی کے ساتھ بات کرو, ڈیسنٹلی بات کرو, مگر اسٹریٹ بات کرو, نہیں کرنا ہے تو نہ بولو, کرنا ہے تو ہاں بولو, ادھر ادھر کی لمبا کرنے کی ضرورت نہیں. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم, اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا, اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا, جو گڑبڑ تمہاری طرف سے ہو بھی جائے گی اگر مسٹیک ہو گئی ہے, کچھ کمی ہو گئی ہے, کچھ اس کے اندر کمی بیشی ہے, یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اگر گناہ بھی ہو جائے گا اسے بھی معاف کر دے گا. تم اسٹریٹ رہو, تم اس کے اندر یہ دو نمبریاں جتنی بھی ان سب کو چھوڑو, کیا کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے, بی اسٹریٹ, اس کے بارے میں کلیئر رہو, ایک اطاعت کی طرف آؤ, کوشش کرو, ایفرٹس کرو اور اس کے پیچھے لگ جاؤ, پھر کیا ہوگا, جو کمی رہ گئی ہے, کہتے کہ ہم وی آر ناٹ پرفیکٹ, کچھ نہ کچھ مسٹیک ہو جائے گی, تو وہ کوشش کرنے کے بعد اگر مسٹیک ہو جائے گی وہ ہم سنبھالیں گے. پروردگار عالم یعنی اتنا اس آیت کے اندر آپ دیکھیں گے کیا ہوپ دلائی ہے پروردگار نے کہ تم کرو تو صحیح. وہ بچہ ہے وہ بولتا ہے کہ مجھے تصویر بنانی ہے, میں میرے سے صحیح نہیں بنے گی, کہ تم بناؤ تو صحیح,
تم بناؤ پھر اس کے بعد وہ یہ غلطی ہو گئی یا وہ ہو گیا یا اتنا اچھا نہیں بنا اور آپ نے 5 سینٹی میٹر کی لائن کھینچنے کا بولا تھا 6 سینٹی میٹر ہو گیا دیٹ ول ٹیک کیئر ڈونٹ وری وہ ہو جائے گا وہ 6 کو 5 ہم کر دیں گے 4 کو 5 اگر کرنا ہوگا وہ ہم کر دیں گے ایون اگر کوئی مسٹیک بھی ہو جائے گی تو بھی وہ ہم صحیح کر دیں گے یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر پرفیکشن نہیں ہے کام صحیح ہوا ہے مگر پرفیکشن نہیں ایک ہی نہیں اٹ سیلف مسٹیک ہوئی وہ بھی ہم سنبھالیں گے وہ مسئلہ تم کوشش تو کرو کم فارورڈ تو آ کے اپنا ایفرٹ تو دو یصلح لکم اعمالکم تمہارے اعمال کی اصلاح بھی ہم کر دیں گے ویغفر لکم ذنوبکم اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے گی گناہ بھی ہو جائے گا اس کی بھی ہم مغفرت کر دیں گے ومن یطع اللہ ورسولہ قاعدہ کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقط فاز فوزا عظیما اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا ہے وہ سکسیسفل ہو گیا یعنی یہ کہ یہ وہ گارنٹیڈ سمجھے کہ وہ سکسیسفل ہے پھر جو کمی بیشی ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم اللہ انسانوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے وہ رؤوف نہ ہوتا تو اتنا سارا ہمارے انر پوٹینشیل کو یعنی اتنا مہمیز دینے کے لیے کیوں اتنی ایفرٹس کرتا ہے یعنی کیوں نبیوں کو بھیج رہا ہے قرآن کو بھیج رہا ہے نالائک انسان ہے مرتا ہے تو مرے جہنم میں جانا تو چاہے نہیں وہ محبت کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے اس کے بعد جو ابھی آیا تھا اس کی طرف ہم آ جائیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء ابھی جو آیت جو پہلے بھی آ گئی اس کا وہ تو ایک اینڈ رزلٹ ہے اس سے پہلے کا جس طریقے سے کبھی آپ موویز کے اندر دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اینڈ پہلے بتا کر پھر اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ چل رہا ہوتا ہے اس کی طرف لے کر جاتے ہیں اسی طریقے سے ان آیتوں کے اندر وہ انداز اختیار کیا قد نرا تقلب وجهک فی السماء اے حبیب ہم یقیناً دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہے یعنی پیغمبر اکرم منتظر تھے کب وہی نازل ہوتی ہے کیونکہ پیغمبر اکرم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے اب آپ دیکھیے واقعاً یہ پروردگار عالم کس طریقے سے اس فیلنگ کو یہاں پر بیان کر رہا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء اے حبیب ہم یقیناً دیکھ رہے تھے کہ آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر رہے تھے کہ ابھی وہی نازل ہوتی ہے ابھی وہی نازل ہوتی ہے یعنی جبریل علیہ السلام اب نازل ہوئے کہ اب نازل ہوئے کہ اب نازل ہوئے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا بس ہم آپ کا چہرہ پھیر رہے ہیں اسی قبلے کی طرف کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں یعنی یہ عجیب ہے یہ انداز اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم کہا کہ میری خواہش ہے لیکن اگر میرے پروردگار نے نہیں کہا تو میں ٹھیک ہے میں خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کروں گا جیسے کہ میں اپنی مرضی سے تو بولوں گا بھی نہیں مرضی پروردگار جو ہے اسی کے مطابق کروں گا اب یہاں پر جو پروردگار عالم کہتے ہیں ترضاہا ترضا کا مطلب کیا ہے جو آپ کی مرضی اب یہ آپ نوٹ کریں اس بات کے اوپر کہ ہم سب کے سب کس مقصد کے لیے ساری عبادت کر رہے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت سے کا حصول اور جہنم سے بچنا یہ بھی ایک ٹارگیٹ ہے مگر ایک لوور لیول کے اوپر ہے اوپر کیا چیز ہے اوپر یہ ہے کہ پروردگار کی رضا کو انسان حاصل کرے کہ خدا راضی ہو جائے وہ رضوان من اللہ اکبر خود قرآن کے اندر آیا کہ اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑھ کر ہے مگر ہم سب مل کر خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں اس آیت میں خدا کہتا ہے کہ ہم اپنے حبیب کی رضا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ جو آیتیں آپ ان ساری چیزوں کو اگر آپ ساتھ میں لنک کریں تو بڑی ایک یعنی جالب بہت ہی ایک اٹریکٹیو اور بہت اپیلنگ مطالب اس میں سے نکلتے ہیں کہ وہ مولا کا جو رات کو سونا ہے تو امین اللہ سے میشری نفس و تضا مرضات اللہ تو وہ بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے مرضی خدا کو خریدتا ہے وہ اس لیول کے اوپر ہے اور یہاں پر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بس اپنا رخ کر لیجئے مسجد حرام کی طرف مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ درمیان میں اور آس پاس کی ساری مسجد جو ہے وہ مسجد حرام کہلائے گی حرام کا مطلب ہوتا ہے محترم حرام کا مطلب ہوتا ہے محترم یہ محترم مسجد بڑی مسجد ہے احترام والی مسجد ہے تو اگر کوئی مسجد الحرام کے اندر ہے اس کے لیے قبلہ کیا ہوگا خانہ کعبہ اس کے لیے خانہ کعبہ ہوگا اور اگر مسجد الحرام سے باہر ہے تو اس کے لیے قبلہ ہوگا خود مسجد حرام اور مسجد حرام سے بھی باہر ہے نہیں سوری خود مکہ مکرمہ سے بھی اگر کوئی باہر چلا جائے تو پھر جغرافی گلی جس ڈائریکشن میں مکہ ہوگا وہی آٹومیٹیکلی آپ کا قبلہ بنتا چلا جائے گا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام بس اپنا رخ کر لیجئے مسجد حرام کی طرف وحیثما کنتم اور تم کسی بھی عالم میں ہو فولوا وجوہکم شطرا اپنا رخ اسی کی طرف کر لو وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے یہود اور نصارہ لَيَعْلَمُونَ وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں انَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے یعنی تو بعض مفسرین نے کہا کہ خود ان کی کتابوں کے اندر ایک اور مینشن کہ الٹیمیٹلی جو قبلہ بننا ہے وہ آخری زمانے میں وہ خانہ کعبہ کو بنایا جانا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ یقیناً غافل نہیں ہے جو اعمال یہ لوگ انجام دیتے ہیں اس کے بارے میں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ, اب یہ آیت ہم خالی پڑھتے ہیں, اس کے بعد اس پر تبصرہ انشاءاللہ کل ہی کریں گے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ, اور اگر آپ اہل کتاب کے لیے ہر قسم کا معجزہ لے آئیں تو یہ سب کے سب مان جائیں گے, ایسا نہیں ہونے والا. مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, آپ ان یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور ظاہر ہے کہ آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے, اس لیے کہ آپ تو حکم خدا کو ڈائریکٹ لے رہے ہیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ, اور ان میں سے بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کر رہے. یہود نصارہ کو نہیں مانیں گے, نصارہ یہود کو نہیں مانیں گے. جیوز اور کرسچینٹی کے درمیان جو ایکچولی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایک معاملہ وہ والا ہے, لڑائی جھگڑے والا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اور اگر آپ علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں, اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, تو یقیناً تو یہ ظلم ہو جائے گا, تو آپ کی طرف سے بھی ظلم ہو جائے گا. یعنی ایک سیناریو کے اوپر کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ ہو جائے گا, ظاہر ہے وہ تو آپ کریں گے نہیں. اب یہ جو یہاں پر ہے اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سمجھ لیجیے کہ جو مسلمانوں میں سے بعض افراد, دیکھیے اسلام نو ڈاؤٹ ڈائلاگ یس, نیگوسیشن یس, مذاکرات یس, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کو اسلام کہتا ہے یس, بٹ وتھ سم پیرامیٹرز, پرنسپلس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یعنی آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر فرض کیجیے کوئی آ کر پیغمبر سے کہے کہ مجھے, کوئی کافر بھی آ کر کہے کہ مجھے پانچ درہم چاہیے, پانچ ریال چاہیے, پیغمبر اس کے لیے بھی مدد کرنے کے لیے کچھ کوشش کر سکتے ہیں. یا وہ کہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دیں, تو کھانا کھلا دیں گے. یا کوئی اور چیز کہے تو وہ کر دیں گے. اگر پیغمبر ہے صلح حدیبیہ میں آپ دیکھیں گے کس حد تک کمپرومائز کیا ہے پیغمبر اکرم نے, ایون اسٹیٹ لیول کے اوپر بھی, تو کس حد تک فلیکسیبلٹی دکھائی, وہ سب پاسبل ہے. اور کوئی آ کر کہے کہ اللہ کے رسول آپ تو بہت زیادہ سخی ہیں سب کچھ ہیں, تو آپ اپنی رسالت کا انکار کر دیں, مجھے رسول ڈکلیئر کر دیں, یہ تو نا وہ چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے. اس لیے خود اپنی طرف سے تو کوئی چیز حاصل نہیں کی, وہ تو خدا نے جو عطا کیا ہے وہ کیا ہے, تو اس کے اندر تو گنجائش نہیں ہے. اب اگر کوئی مثال کے طور پر, وہ مجھے یاد ہے علامہ شیخ علی نقی صاحب وہ ایک دفعہ مثال دے رہے تھے کہ لکھنؤ والے اسٹائل میں اگر آپ دیکھیں تو اگر کسی سے پوچھیں کہ صاحب یہ گھر کس کا ہے, کہ آپ ہی کا گھر ہے, وہ تکلف کے اندر تو یہ آپ ہی کا گھر ہے, یہ کس کا ہے, کہ یہ بھی آپ ہی کا ہے صاحب, اس کے اندر تو سبھی چیزیں آپ ہی کی چلتی رہیں گی اس کے اندر. اگر کوئی اگر یہ کہے کہ امام کو بھی ایسا ہی تکلف کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کہ آپ امام ہیں, کہ ہم کہاں امام, امام تو آپ ہیں, ایسا تو نہیں ہوگا, امام یہ تو نہیں کہا جاتا, تو ہم کہاں امام, امام تو آپ ہیں, یہ تکلف میں یہ ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی, گنجائش نہیں ہے. اب یہ جو ان کا جو معاملہ ہے اس وقت مسلمانوں میں سے بات کے پہ ٹھیک ہے, حکم خدا ہے جو بھی ہے, مگر تھوڑا سا اگر اس کے اندر فلیکسیبلٹی شو کر لیں, اگر بیت المقدس تک چل ہی رہا تھا نہ, اگر کچھ عرصہ اور چلا لیں نہ, یہ نہیں ہونے والا. جو پرنسپلی پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ بھائی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے, اب جو اس کا بیک گراؤنڈ وہ سب اپنی جگہ پر, ناؤ اٹ از ڈیسائڈیڈ کہ خانہ کعبہ کو قبلہ ہونا ہے, اس کی طرف رخ کرو. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں یہود کو تھوڑا راضی کرتے ہیں, عیسائیوں کو تھوڑا سا راضی کر لیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں اس کے اندر, اس بہانے شاید کچھ قریب آ جائیں, تو یہ جو پرنسپل میٹرز ہیں, یہ جو اصولی معاملات ہیں, اس کے اوپر ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم دو نمبریاں چلانا شروع کر دیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یعنی تورات اور انجیل, یعرفونہ, وہ اس رسول کو پہچانتے ہیں, اس آخری رسول کو پہچانتے ہیں. کوئی غلط فہمی والا معاملہ نہیں ہے, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ والا پرابلم نہیں ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, نو مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یعرفونہ, وہ اسے پہچانتے ہیں, کما یعرفونہ ابناءہم, اور ویسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. جس طرح سے انسان اپنے بچوں کو پہچاننے میں کبھی بھی دھوکا نہیں کرتا ہے, کھاتا ہے, سو بھی بچے ہوں گے آواز سن کر بھی پہچان دے گا, شکل دیکھ کر پہچان دے گا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, ان میں سے ایک فریق کر کیا رہا ہے, وہ کر یہ رہا ہے, یعنی ایک گروپ آف پیپل یہ کر رہا ہے, لَيَكْتُمُونَ, یقیناً یہ حق کو چھپا رہے ہیں, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جبکہ وہ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے بھی. جو خود ہم اپنے برادران کے حوالے سے بھی یہ شکوا کر سکتے ہیں, برادران اہل سنت کی طرف سے کہ لیا بخاری مسلم اٹھی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت ساری چیزیں بہت واضح ہیں. 12 امام ہوں گے, مولا کی مولایت کا اعلان, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے میرے عطرت میں رہے, سب کلیئر لکھا ہوا. مگر وہ ہم عوام سے کیا شکوا کریں, عوام سے کوئی شکوا نہیں, وہ بےچارے جو اپنی روٹی روزی میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ خود ان کی احادیث کی صحیح کتابوں کے اندر کیا ہے, ان سے کوئی شکوہ نہیں. مطلب وہ جو واقعا اسکالر ہیں, وہ جو واقعا پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, دورے کیے ہوئے ہیں, اس کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے. اب اس کے بعد اس کو چھپانا جو ہے واقعا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو خدا فرماتا ہے ان فریقا منھم لیکتمون الحق وهم یعلمون. الحق من ربک, حق تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکونن من المنترین, خبردار ہرگز جھگڑا کرنے والوں میں سے نہ بن جانا. یہیں پر آج کی ہم بات مکمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال ہے آپ لوگوں کا؟ بنیادی طور پر آپ اگر اس بات کو ریکال کریں, ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہودیوں کا معاملہ تو اس حد تک تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں جو اس کے اندر آ کر آباد ہوئے تھے, اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ دے ڈیڈ فائنڈ سم تھنگ ان دیئر بکس, کہ آخری رسول جو آنے والا ہے وہ مدینہ منورہ میں مائگریٹ کر کے آئے گا, وی شوڈ گو دیئر, ہم وہاں پر جائیں, اس کے لیے ساری پریپریشن کریں, ایفرٹس کریں تاکہ جب وہ آئے تو اس کی اسسٹنس ہم کر سکیں. یہ ان کا موٹو تھا, یعنی اسٹارٹنگ میں ان کے انٹینشنز برے نہیں تھے, غلط نہیں تھے, وہ صحیح انٹینشنز کے ساتھ آئے. مگر جو ہم نے پہلے بھی گزارش کی کہ بہت سارے مسائل جو آئے وہ اس کے بعد آئے, یعنی رسول جب آ گیا, یعنی جس کے بارے میں وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ وہ آخری رسول آئے گا, پھر دیکھو کہ ہم مشرکین کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اور وہ جب رسول آ گیا تو ان کے ساتھ دو چار پرابلمز ہو گئے. ایک تو یہ کہ وہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا, بنی اسحاق میں سے نہیں آیا, تو جو ریسزم والا جو پرابلم ہے وہ وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی, وہ ہماری نسل سے تو آیا ہی نہیں. اور دوسری چیز یہ بھی ہو گئی کہ وہاں پر جو ان کے پریسٹ اور ان کے ربائز اسپیشلی اور جو ان کے دوسرے جو اسکالرز تھے جن کے پاس اتھارٹی اس وقت آئی ہوئی تھی, ان کو اس بات کا بہت زیادہ پرابلم تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری اتھارٹی تو پوری چھن جائے گی. یعنی اگر ہم سب کا سب سبمٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو میں نے بہت کلیئر کہا تھا کہ یہ جو کرسی ہے نا, اس کرسی کی اپنی ایک لذت ہے, خدا محفوظ رکھے واقعہ, ورنہ یہ جو کرسی ہے یہ اقتدار کی کرسی سے زیادہ اس سے کم نہیں ہے. اس کا اپنا ٹیمپٹیشن ہے, اس کا اپنا گڑبڑ والا معاملہ ہے. اگر اس کے اندر انسان بہک جائے تو شاید اقتدار والے جو بہکیں گے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا کہ علماء اگر بہک جائیں تو کتنا نقصان وہ پہنچا سکتے ہیں. اور اسی لیے جو زمانے کے امام کے حوالے سے بھی بار بار یہ تاکید آئی ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ اس کے آنے کے بعد تم وہی کرو جو یہودیوں نے پیغمبر اکرم کے آنے کے بعد کیا تھا, کہ ابھی تو ساری پریپریشن چل رہی ہے, اللہ ان کی ظہور میں تعجیل فرمائے, اللہ وہ آئیں تو ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا, یہ بنا وہ بنا, یعنی وہ تو ہمارا تو پرانا مرضی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ یعنی ابھی تو وہ آئے نہیں ہیں, وہ حاضر امام کے چکر میں کتنے بیٹھ گئے. صرف ذرا سا اگر آپ ٹیمپٹیشن دیکھیں کہ وہ بلڈنگ بہت اچھی بنائی ہے, وہ یہ بہت اچھا بنا ہے, تو امام غائب آپ کو دور سے سلام, ابھی تو ہم جا رہے ہیں حاضر امام کے پیچھے, جب آپ آئیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا. واٹ نان سینس, کیا ہے؟ کم سے کم اتنا سستا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تاکہ وہ پہچانتے کیوں نہیں ہیں. مگر پہچاننے کے بعد یہ جو اسٹیٹمنٹ آتے ہیں کہ ان کا ہمارے ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے, دین کا ہمارے ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے, اسلام کا ہمارے ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے, یعنی یہ عجیب جس کو ہم کہیں کہ یہ فتنہ ہے اس زمانے کا, کہ اس کے اندر انسان اتنا بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ اس کا بنیادی اثر پڑتا ہے انسان کے کردار کے اوپر, جو اس کی پوری جو اپ برنگنگ ہے وہ اس کے اوپر بیس کرتی ہے. اور اسی کے اندر ہم اتنا سمپلسٹی کے ساتھ, رادر اوور سمپلسٹی کے ساتھ کہیں کہ اسلام ہیز نتھنگ ٹو سے ان دس ریگارڈ, اس کا کوئی کہنے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے, کچھ نہیں ہونا چاہیے. بہت یاد رکھیے گا اس بات کو کہ جاننا اور ماننا ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہت ساری چیزوں کو انسان جانتا ہے مگر مانتا نہیں ہے, بہت فرق ہے ان دونوں چیزوں کے درمیان. میں کئی دفعہ مثال دی سگریٹ والی, کیونکہ پتہ ہے کہ سگریٹ نقصان دہ, مگر جاننے کے بعد اگر ایک انسان پی رہا ہے تو کیوں پی رہا ہے؟ اس لیے کہ بہرحال یہ معلوم ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے, مگر اس کے اندر ایک مزہ آ رہا ہے, ایک لذت ہے. وہ لذت جو ہے وہ ٹیمپٹیشن کریٹ کرتی ہے جس کے بعد انسان اس کے ٹریپ میں آ جاتا ہے. تو خدا بچائے بہرحال اس کے اندر, لیکن اس زمانے کے اندر بھی دے ہیڈ ویری کلیئر, یعنی سائنس جو تھی وہ ان کی کتابوں میں آج بھی ہے. احمد دیداد وغیرہ کے اگر آپ لیکچر سنیں کہ جس میں انہوں نے وہ ساری چیزیں بیان کی کھول کھول کر, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا, نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا ہے اور دوسری کتابوں کے اندر کیا ہے, تو وہ بات کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کے اندر موجود تو تھا, اس کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں تھا, کوئی پرابلم نہیں تھا. اور جو قرآن کی تعبیر ہے کہ وہ پہچانتے ہیں اور ایسا پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو. سارے یہودی نہیں, سارے عیسائی نہیں, عوام الناس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. عوام کے اندر سارے کے سارے بیچارے کیا پہچانیں گے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان کے اسپیشل ربائز کی, ان کے پریسٹ کی, کہ وہ کیا نہیں پہچانتے. جو لرنڈ ہیں وہ ڈیفینیٹلی پہچانتے ہیں. جو آیت کل یا پرسوں گزری بھی ہے کہ وہ جو اپنی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں, حق کا تلاوت ہی, جو تلاوت کا حق ہے وہ ادا کرتے ہیں, جو مینوں نہ بھی, تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے, وہ انکار نہیں کر پائیں گے. مگر سارا پرابلم ان دو چیزوں کے درمیان فریکوینسی کو ڈیولپ کرنا ہے, جاننا اور ماننا, کہ وہ ہر وہ چیز جس کو ہم جانتے ہیں مانتے کتنا ہے. یہ جو ماننا اور جاننے کے درمیان کا جو ڈفرنس ہے, اگر اس کو آپ ختم کر دیں تو ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں ان شاء اللہ. خدا مطالعہ کا ہمیں مناسب ان شاء اللہ.